بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 261 آیت کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات شارٹ ویب میں معاف کیجیے گا ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ پیش کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی ویب سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، آج ہفتہ ہے 15 آبان 1400 ہجری شمسی مطابق 30 ربیع الاول 1443 ہجری قمری اور 6 نومبر 2021 عیسوی۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں 20% افزودہ یورینیم کی مقدار 210 کلو سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 25 کلو 60% یورینیم افزودہ کیا جا چکا ہے۔ حکومت پاکستان نے پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے۔ ہندوستانی فوج نے تبت میں چین کے ساتھ اپنے متنازع سرحدی علاقوں میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا دی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں 20% افزودہ یورینیم کی مقدار 210 کلو سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی ادارے کے ترجمان بہروز کمالوندی نے تہران میں ایٹمی صنعت کی نمائش کے افتتاح کے موقع پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت سامراجی ممالک نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اب وہ اسلامی جمہوریہ ایران سے ایٹمی صنعت نہیں چھین سکتے۔ انہوں نے کہا کہ سامراجی ممالک جانتے ہیں کہ یہ صنعت حساس اور کلیدی حیثیت رکھتی ہے، لہذا وہ اسلامی جمہوریہ ایران کو طاقت و توانائی کے اس اہم حق سے محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے ایٹمی موضوع کو سیاسی بنا دیا ہے۔ ایران کے محکمہ جوہری توانائی ادارے کے ترجمان بہروز کمالوندی نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی الزام لگا رہے ہیں کہ ہم ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتے ہیں، جبکہ خود ان کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور انہیں استعمال بھی کر چکے ہیں۔ بہروز کمالوندی نے زور دے کر کہا کہ امریکہ اس وقت کمزور ہو رہا ہے اور وہ کبھی بھی علاقے میں اتنا کمزور ہوا نہیں تھا، جبکہ ایران روز بروز مضبوط ہو رہا ہے۔ ایٹمی سمجھوتے کی خلاف ورزی اور اس سے نکلنے کے باوجود امریکہ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایٹمی سمجھوتے میں واپسی کے بعد تہران کے ساتھ دوسرے اختلافی موضوعات کے بارے میں بھی گفتگو کرے گا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان اینڈ پرائس نے دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن ایٹمی سمجھوتے سے آگے بڑھ کر تہران کے ساتھ دوسرے موضوعات میں بھی مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایٹمی سمجھوتے میں واپسی کو اپنی اولین ترجیح سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد ان مذاکرات سے دیگر تمام موضوعات کے بارے میں گفتگو کے لیے فائدہ اٹھانا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ہمارا خیال ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو کنٹرول کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ایٹمی سمجھوتا ہی ہے، البتہ یہ پہلا قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں فریقوں کی جانب سے اس کی پابندی کیے جانے کے بعد ایک زیادہ طویل اور مؤثر سمجھوتا کر سکتے ہیں، اور پھر ایٹمی سمجھوتا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے باعث تشویش مسائل کے بارے میں مذاکرات کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے بارہا کہا ہے کہ گروپ 5+1 کے ساتھ مذاکرات کا مقصد ایٹمی سمجھوتے میں امریکہ کو واپس لانا ہے اور امریکہ کے ساتھ کسی اور موضوع پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ ایٹمی سمجھوتے سے ٹرمپ کے یک طرفہ طور پر باہر نکلنے اور بائیڈن حکومت کی جانب سے معاہدے پر عمل درآمد کی ضمانت نہ دینے سے امریکہ پر عالمی برادری کا اعتماد پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا ہے۔ پاکستان میں حکومت نے پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن رات 1:30 کے قریب فائنانس ڈویژن کی جانب سے جاری کیا گیا۔ رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں نئے اضافے کے بعد پیٹرول 8.30 کے اضافے کے ساتھ 145.82 فی لیٹر ہو گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 8.14 فی لیٹر اضافہ ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل پاکستان میں 16 اکتوبر کو حکومت نے ڈیزل کی قیمت میں 12.44، پیٹرول کی قیمت میں 10.49 اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 10.95 فی لیٹر اضافہ کیا تھا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں 15 جون سے اب تک پیٹرول کی قیمت میں 37.26 فی لیٹر اضافہ کیا جا چکا ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق پاکستان میں چینی کی قیمت میں بھی اچانک اضافہ ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق لاہور، کراچی، پشاور اور راولپنڈی سمیت پاکستان کے اکثر شہروں میں چینی 160 روپے فی لیٹر ہو معاف کیجیے گا 160 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ ہندوستانی فوج نے تبت میں چین کے ساتھ اپنے متنازع سرحدی علاقوں میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا دی ہے۔ ہمارے نمائندے نے ہندوستانی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ہندوستان اور چین کے مابین لداخ کے سرحدی علاقے میں ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے بعد سے ہندوستان نے اروناچل پردیش اور تبت میں اپنی سرحدوں پر سیکیورٹی و دفاعی مورچوں کو مضبوط بنانا شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ سن 2020 میں لداخ کے علاقے میں ہندوستان اور چین کے مشترکہ بارڈر پر دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے بعد ایک بار پھر چین اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی ہے۔ افغان عوام نے کابل میں امریکی ڈرون حملے کو قوانین کی خلاف ورزی سے انکار کیے جانے پر سخت غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کابل پر امریکی ڈرون حملے کے نتائج کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق افغان عوام نے کابل پر امریکی ڈرون حملے کو قوانین کی خلاف ورزی سے انکار کیے جانے پر سخت غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کابل پر امریکی ڈرون حملے کی تحقیقاتی نتائج کو ناقابل قبول قرار دیے دیا۔ یاد رہے کہ افغانستان سے انخلا سے قبل امریکی فوج نے کابل پر ڈرون حملہ کیا تھا جس میں 10 عام شہری مارے گئے تھے جن میں بیشتر خواتین اور بچے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں امریکی وزارت جنگ کی تحقیقات کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان پہ امریکہ کے اس حملے کو جو 10 عام شہریوں کے جانی نقصان کا باعث بنا قوانین کی خلاف ورزی قرار نہیں دیا گیا ہے۔ چین نے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی رپورٹ کو تعصب پر مبنی قرار دے دیا۔ بیجنگ سے جاری بیان میں ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ رپورٹ تعصب سے بھرپور ہے۔ خبر رسا ایجنسی کے مطابق پینٹاگون کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیجنگ کے پاس 2027 تک 700 اور ممکنہ طور پر 2030 تک 1000 وار ہیڈز ہو سکتے ہیں۔ خبر رسا ایجنسی کا مزید کہنا ہے کہ گزشتہ سال امریکہ نے تخمینہ لگایا تھا کہ دہائی کے آخر تک چین کے ہتھیار 400 تک پہنچ جائیں گے۔ صوبہ مغرب کے العبدیہ اور ابھی حال ہی میں آزاد ہونے والے صوبہ شبہ کے شہروں کے قبائلی سرداروں نے یمن کی قومی حکومت کی نگراں اعلی عبد المالک بدر الدین حلوسی سے ملاقات کی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم فلسطین کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
بیت المقدس کو یہودی آنے کے لیے اسرائیلی کوششوں اور صہیونی فوجیوں کی تمام تر بندشوں اور پابندیوں کے باوجود کم سے کم 50,000 فلسطینیوں نے مسجد الاقصی میں نماز جمعہ ادا کی۔ مسجد الاقصی میں 50,000 فلسطینیوں کی آمد اس بات کا بین ثبوت ہے کہ فلسطین کے مسلمان عوام بیت المقدس شہر کو یہودیانے کی سازش اور اسلامی مقدسات کے دفاع کے لیے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ غاصب سینی حکومت ناپاک سینچری ڈیل منصوبے اور ابراہیم معاہدے کی اساس پر مسجد الاقصی کو تقسیم، ہیکل سلیمانی کی تعمیری نیز بیت المقدس شہر کے اسلامی اثاثے مٹانے کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کو اس علاقے سے بے دخل کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ اسی ناپاک منصوبے کے تحت بیت المقدس شہر کے محلے شیخ جراح سے فلسطینیوں کو جبری کوچ پر مجبور اور انہیں اپنے مکانات سینی حکومت کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے۔ سینی حکومت کے ایک نام نہاد کورٹ نے 6 ماہ قبل حتمی فیصلہ جاری کرتے ہوئے شیخ جراح میں آباد 4 فلسطینی خاندانوں کو اپنے گھر سینی حکومت کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس علاقے کے مکینوں نے مسلسل احتجاج اور دھرنا دے کر اس حکم کی مخالفت کی اور اس کے بدلے کسی بھی قسم کی مراد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فلسطینیوں کو اس طرح کے سخت حالات کا سامنا ایسے وقت میں کرنا پڑ رہا ہے جب بعض عرب اور اسلامی ممالک غاصب سینی حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر چکے ہیں، بعض خفیہ طریقوں سے اسرائیل کے ساتھ رابطوں میں ہیں۔ دوسری جانب جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان طارق عز الدین نے بیت المقدس کے محلے شیخ جراح کے مکینوں کی جانب سے اپنی زمینوں پر قبضے کے بدلے رقم کی وصولی سے متعلق اسرائیل کی دھوکے بازی کی مخالفت کو قابل ستائش قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی فریب کارانہ پالیسی کے مقابلے میں شیخ جراح کے مکینوں کا فیصلہ ان کے ملی اور دینی جذبے اور اس سرزمین سے ان کے قلبی وابستگی کا آئینہ دار ہے۔
ناظرین، اسلامی دنیا خاص طور پر مغربی ایشیا میں افغانستان سے لے کر یمن تک جو بدامنی، دہشت گردی اور جنگ و خونریزی پائی جاتی ہے، اس کا مقصد فلسطین کے حالات اور غاصب صہیونی حکومت کے غیر انسانی، غاصبانہ اور وحشیانہ اقدامات سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف انسانیت سوز جرائم کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا ہے۔ غیر قانونی صہیونی کالونیوں کی تعمیر اور فلسطینیوں کے رہائشی مکانات کو مسمار کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ صہیونی حکومت کی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کو انتہائی برے حالات میں رکھا جا رہا ہے اور انہیں انواع و اقسام کی اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ صہیونی جیلوں کی حالت تو ایسی ہے کہ انہیں جیل نہیں بلکہ عقوبت خانہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔ جبکہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کو اس طرح محاصرے میں لے رکھا ہے کہ غزہ دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ غزہ محاصرے میں ہے، اور یہ محاصرہ ختم کرانے کے لیے عالمی برادری، تو کیا اسلامی برادری نے بھی کسی مؤثر کاروائی کی کوئی ضرورت کبھی نہیں سمجھی۔ سعودی حکومت غریب نہتے اور مظلوم یمنی عوام کے خلاف جنگ کے لیے 40 عرب اور غیر عرب حکومتوں کا اتحاد بنا کے تقریباً 7 سال سے جارحیت میں مصروف ہے، لیکن اس نے آج تک غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ اقدامات رکنوانے کے لیے صرف چند عرب ملکوں کا اتحاد بھی بنانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ لیکن نام نہاد اسلامی اور عرب دنیا کی تمام تر خیانتوں کے باوجود حالات بہت تیزی کے ساتھ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف تبدیل ہو رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے حوصلے آج بہت بلند ہیں۔ فلسطینی عوام نے مزاحمت میں کمی اس زمانے میں نہیں آنے دی جب ان کے پاس صہیونی فوجیوں سے مقابلے کے لیے پتھروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آج تو ان کے پاس آتشی اسلحے بھی موجود ہیں، اور صہیونی حکومت کے حساس مراکز تک مار کرنے والے راکٹ اور میزائل بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ بہرحال فلسطینی عوام اور جہادی فلسطینی تنظیموں کی استقامت اور مجاہدت جاری ہے۔ جہادی اور عوامی فلسطینی تنظیموں نے غاصب صہیونیوں کو سخت انتباہ بھی دیا، اور صہیونی حکومت سے آخری جنگ کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنی تیاری کا اعلان کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم فلسطین کے تازہ حالات، غاصب صہیونی حکومت کے غاصبانہ اور جارحانہ منصوبوں، اور نام نہاد عرب اور اسلامی دنیا کی خیانتوں، اور فلسطینی عوام اور جہادی فلسطینی تنظیموں کی مجاہدتوں کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار غلام عباس حیدری صاحب، اور پاکستان سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا فلسطین فاؤنڈیشن آف پاکستان کے مرکزی رہنما صابر ابو مریم صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے حیدری صاحب سے جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ حیدری صاحب، آپ کا ہم اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس وقت فلسطین کے حالات کس نہج پر جا رہے ہیں؟ یہ حالات فلسطینیوں کے حق میں جا رہے ہیں یا غاصب صہیونی حکومت کے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شرافا صاحب آپ کا، میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، اس وقت نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جو حالات تھے، ہرچند کے قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت نے انتہا کر دی جارحیت کی، ظلم و ستم کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جو فلسطین ہے اس کے مختلف علاقوں میں استقامت اور اسی طرح پائیداری کا سلسلہ بدستور جاری تھا، اور مظلوم فلسطینی، جس طرح آپ نے بھی ابھی کہا کہ ان کے پاس صرف ہتھیار وہ تھے پتھر، ان سے انہوں نے اپنا دفاع کیا آج سے کئی سال پہلے، اور یہ سلسلہ ابھی تک بدستور جاری ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو استقامت ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن جو ہے جو استقامتی محاذ ہے وہ جو ہے پاورفل ہوتا جا رہا ہے، اور جو جتنی بھی جہادی تنظیمیں ہیں، جو جتنی بھی جو وہ استقامتی محاذ کے رہنما ہیں، جو فلسطینی مظلوم عوام ہیں، وہ بدستور میدان میں موجود ہیں، اور غاصب اور جابر صہیونی حکومت کی سازشوں کا اور جارحیت کا اور حملوں کا بدستور مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ گزشتہ ہر جمعے کو جو ہے وہ مظاہرے ہوتے ہیں، آج بھی جو ہے مظاہرے ہوئے ہیں، اور مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے کورونا کے باوجود، سخت سردی کے باوجود، سخت گرمی کے باوجود، اور صہیونی حکومت کی جو جارحیت ہے اس کے باوجود جو ہے فضائی حملے بھی ہو رہے ہیں اور زمینی حملے بھی ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے خلاف، لیکن فلسطینی عوام بدستور محاذ پہ موجود ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنی سرزمین سے واپس جانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی، اور اسی لیے وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے وہ 100% جو ہے فلسطینی عوام کے حق میں ہے، فلسطینی جو استقامتی محاذ ہے اس کے حق میں ہے، اس لیے کہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ہے، عوام جو ہے محاذ جنگ پر ہے، اور آپ کو معلوم ہے اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ جب تک عوامی طاقت ہو، دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی تحریک کو، کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی جو حکومتی ہو، چاہے وہ محاذ ہو، جو موقف ہو تیری کو، اسے شکست دے نہیں سکتی۔ تو اسی لیے اس وقت جو ہے جو زمینی حقائق ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ ہرچند کے فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، اور انہیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، بلکہ بقول آپ کے عقوبت خانوں میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شکنجے دیے جاتے ہیں، انہیں جو ہے مختلف قسم کی اذائیں پہنچائی جاتی ہے، لیکن فلسطینی اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو محاذ ہے استقامتی, وہ دن بدن جو ہے الحمدللہ اس میں جو ہے وہ مزید مستحکم اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے, اور فلسطینی عوام اپنے حقوق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں.
جی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے فلسطین فاؤنڈیشن آف پاکستان کے مرکزی رہنما صابر ابو مریم صاحب سے. ابو مریم صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
جی ابو مریم صاحب, اس وقت فلسطین کے اندر استقامت اور مجاہدت کے محاذ پر اور اسی طرح عالمی سطح پر سیاسی محاذ پر فلسطین کی پوزیشن کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ کا سوال ہے کہ فلسطین کے اندر جو مقامت ہے, اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بات مشاہدے میں آ چکی ہے اور ثابت ہو چکی ہے.
جی جی.
کہ دن بدن جو فلسطینی مزاحمت ہے, جو اسلامی مزاحمت ہے, وہ مسلسل پائیدار ہو رہی ہے, وہ مسلسل ترقی کر رہی ہے اور وہ مسلسل آگے کی جانب اپنے اقدامات کو بڑھا رہی ہے. ایک زمانہ تھا جب آپ نے خود ابھی آپ خود بیان فرما رہے تھے اپنے پیجیے میں, بہت ساری قیمتی باتیں آپ نے اپنی گفتگو میں جو جگایا تھا اس میں بیان کیا, اس میں یہ تک بیان بات کی کہ یہ فلسطینیوں نے جو اپنی جد وجہد کا آغاز پتھروں سے غلائل سے کیا تھا اور وہ بڑھتے بڑھتے آج اس نوعیت پر آ چکی ہے کہ میں پہلے پلس کرتا رہا ہوں کہ اب ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے. وہ نہ صرف اپنے ڈرون اڑاتے ہیں بلکہ ناصف سہونی ریاست کے ڈرونز کو بھی نشانہ بناتے ہیں. بعض دفعہ ایسے بھی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ جن میں کچھ جاسوس ڈرون طیاروں کو اتار دیا گیا ہے صحیح سلامت. خود حزب اللہ نے بھی یہ کام انجام دیا ہے لبنان میں, اور اسی طرح حماس جہاد اسلامی اور دیگر جو گروہ یہاں پر مزاحمت کر رہے ہیں فلسطین کے اندر, وہ بھی اس کام کو کامیابی کے ساتھ انجام دے چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان سننے والوں کے لیے, سمجھنے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے, یہ ایک بہت بڑا شاہد ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ فلسطین کی مزاحمت دن بدن ترقی کر رہی ہے, اور اب یہ وہ اب یہ پتھروں اور غریلوں کے زمانے میں نہیں بلکہ میزائلوں اور ڈرون ٹیکنالوجی اور اس طرح کی جدید ٹیکنالوجی کے معنی میں ہے. لہٰذا دوسری جو بات ہے کہ عالمی سطح پر جو سسٹم ہے, عالمی سطح پر دیکھیں, سیاسی سطح کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو سیاسی دنیا کا نظام ہے, سیاست مدار ہے, جو حکمران ہے, وہ تو ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بہت ہی مجرمانہ خاموشی انہوں نے جو ہے نا وہ اختیار کر رکھی ہے, اور اس کو ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں یقیناً اس کے اندر حساب دینا پڑے گا. لہٰذا سیاسی ماحول کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سرد موری ہے, ایک سست روی ہے, اور ایک جس کو کہا جائے کہ غلامانہ کے سوچ کے جو حکمران ہیں جو اپنے اقتدار کو بچانا چاہتے ہیں, خاص طور پر جو عرب ہیں جن کی میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے آپ دیکھیں کہ ماضی میں جنگیں لڑی, آج وہ عرب حکومتیں جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہیں, اور اس کے اور دوسری ایسی عرب پٹھو حکومتیں جن کی خود کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا دوسرے اسلامی ملکوں کو وہ بلیک میل کرنا چاہتی ہے, وہ ان کو پریشرائز کرنا چاہتی ہے. تو یہ ایک گھناؤنا فیل ہے جو عرب دنیا کے اندر انجام دیا جا رہا ہے.
جی جی.
اور عالمی سیاست جو حکومت ہے وہ ہے, لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی اس بات کی بھی گواہ ہیں کہ یہ صورتحال اگر جو سیاسی صورتحال ہے, لیکن جو ایک عوامی اور جمہوری صورتحال ہے وہ اس کے برعکس ہے. عواموں کے دل, عواموں کی جان, عواموں کی ساتھ ہے, فلسطینیوں کے ساتھ دھڑک رہی. وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ایک ایک دکھ اور درد کو محسوس کرتے ہیں. اگر آج فلسطین کی جیلوں میں 100 دن سے زیادہ گزر جانے کے اوپر بھوک ہڑتال پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایسا نہیں کہ عوام اس کو محسوس نہیں کرتے, عوام اس کا تذکرہ کر رہے ہیں, عوام سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عوام دنیا کے اندر جو باضمیر ہیں, باشعور ہیں, وہ بیدار ہیں, وہ جاگ رہے ہیں اور وہ اس کو محسوس کر رہے ہیں. لہٰذا جو حکمران ہیں وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے, اپنے ذاتی فائدوں کو لینے کے لیے عالمی سامراجی اور دہشت گرد نظام, خاص طور پر امریکہ اور پھر یہ صہیونی ناجائز نظام کے سامنے اپنے آپ کو انہوں نے ذلیل و رسوا کر رکھا ہے.
بہت بہت شکریہ. پروگرام کے بارے میں آپ کی رائے کا بھی ہمیں انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.
سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
شب کی رونق زلفوں سے, اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا وغا جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قرب شرف ان کو بخشا اللہ 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 اللہ
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید اور اس کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام یادوں کے جھروکے اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کے سپرد کرتے ہیں اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بچوں سے عدالت سے پیش آؤ جس طرح سے تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی اور محبت میں مساوات کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، زندگی میں انسان کے احساسات اور صاحب نظر افراد کی تحقیقات کی بنیاد پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مذہب انسان کی زندگی میں بے حد زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ انسانی زندگی کے لیے ایک حقیقت اور ایسی چیز ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ عقل انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حیوانی زندگی سے نکل کر ایک مہذب معاشرے اور پرامن زندگی کے حصول کے لیے اسے کسی چیز کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سہارا زندگی کے پیچیدہ راستوں پر مذہب کی صورت میں شمع بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور کامیاب مہذب اور پرسکون زندگی گزارنے میں اس کا معاون بنتا ہے۔ جس کا کوئی مذہب نہ ہو اس کی زندگی بے معنی سی ہوتی ہے، جبکہ جو افراد مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور مفہوم ہوتا ہے۔ مذہب کے راستے پر چلتے ہوئے جب انسان خوش شناسی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو تلاش کر لیتا ہے۔ مذہب ایک عقلی ضرورت ہے، اور عقل انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے، لیکن مذہب کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اگر ہم مذہب کو قبول نہ کریں تو مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کو ملامت کریں، اس لیے کہ عقل کسی بھی ایسی بات کو نہیں مانتی جس کے پیچھے کوئی معقول علت نہ ہو۔ انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ انسان فطری طور پر آزادی چاہتا ہے، اپنی تمام تمناؤں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، دولت اور شہرت کا بھوکا ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو تقریباً سبھی انسانوں میں پائی جاتی ہیں اور اس کا کوئی بدل اور اس میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ مذہب انسان کی زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو درپیش مسائل کا قابل اعتماد حل پیش کرتا ہے۔ مذہب سے وابستہ ہونے کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے حقیقی خالق کو پہچان سکے، اور خدا سے وابستہ ہو کر انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ ایک مصنف کے مطابق یہ ممکن ہے کہ مذہب کسی سائنسی مضمون کا درس نہ ہو، مذہب شاید فزکس اور کیمسٹری کا درس نہ ہو، جس سے انسان کی آسانی کے لیے نت نئی اختراعات سامنے آتی ہیں، مگر مذہب کی وجہ سے انسان نے اس راستے پر قدم بڑھایا ہے جو اس کی زندگی میں آرام، سکون اور آسائش لاتا ہے۔ مذہب انسان کی زندگی میں ایک اعتدال لا کر دنیاوی اور اخروی زندگی کے رشتے میں ایک پیوند لگا سکتا ہے۔ مذہب انسان کے وجود میں ایک تحرک ایجاد کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بقا کی پختگی کے لیے غور و خوض کرے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے راستے تلاش کرے۔ انسان در حقیقت دو قوتوں کے درمیان گھرا ہوا ہوتا ہے، جن میں سے ایک خوبی اور نیکی اور انصاف، مساوات، محبت اور بخشش کا درس دیتی ہے۔ انسان خوشبختی کا طلبگار ہوتا ہے اور ایک راہ کا انتخاب کرتا ہے، جس راستے کا انتخاب صاحب نظر افراد اور علماء نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کمال مقاصد کے حصول کے لیے صرف واحد راستہ مذہب کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد ہی سامنے آتا ہے، مگر ایسا مذہب جو خرافات سے پاک ہو، وہ مذہب جسے اختیار کرنے سے انسان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ولیم جیمز کے مطابق انسان کی پریشانیوں کی مؤثر ترین دوا دین ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سلمان علی حیدری صاحب، کریم پور، جلال پور، امبیڈکر نگر، یو پی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام ہم کو پسند ہیں، کیونکہ میرے لیے گویا یہ ایک مدرسہ ہے۔ میں نے بہت کچھ ریڈیو تہران سے سیکھا ہے۔ صبح امید میں برادر عالی وقار حسین اختر صاحب بہت عمدہ عمدہ مطالب پیش کرتے ہیں اور قرآن و احادیث کے مطالب کو بہت اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں، اسوہ بشریت جیسے پروگرام بھی معلومات کا خزانہ ہیں اور مناسبتی پروگرام بھی بہت معیاری ہوتے ہیں۔ آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین محترم سلمان علی حیدری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کیا ایک شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ اسے ویل مچھلی نگل لے اور وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے لیے زندہ رہے؟ سائنس کا جواب نفی میں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ برطانوی ملاح جیمز بارٹلی کو ویل مچھلی نے نگل لیا مگر وہ زندہ رہا۔ اس حیرت انگیز واقعے کا یہ پہلا دستاویزی ثبوت برطانوی بحریہ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ ملاح کی حیثیت سے جیمز کا وہ پہلا سفر تھا۔ اس کا مچھلیاں پکڑنے والا جہاز ستارہ مشرق موافق ہواؤں کی وجہ سے تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ وہ جنوبی اوکیانوس میں فاکلینڈ کے جزیروں سے 100 میل مشرق کی طرف تھا۔ فروری 1891 کی کوئی تاریخ تھی۔ اچانک جیمز نے چلانا شروع کر دیا، ویل مچھلی وہاں پھنکار رہی ہے۔ یہ مچھلی ان سے نصف میل کے فاصلے پر سطحیاب پر ابھری تھی۔ جہاز نے بادبان ڈھیلے کر دیے۔ مچھلیاں پکڑنے والے مچھیرے تین کشتیوں میں سوار ہو گئے تاکہ ویل مچھلی کا شکار کر سکیں۔ جیمز بارٹلی کی لمبی کشتی سب سے پہلے ویل مچھلی کے قریب پہنچی۔ مچھیرے آہستہ آہستہ چپو چلا کر اپنی کشتیاں ویل مچھلی کے قریب لے گئے، پھر انہوں نے برچھیوں سے ویل پر کاری ضرب لگائی۔ بارٹلی اور اس کے ملاح ساتھی غیظ و غضب سے بھری ویل مچھلی سے پیچھے ہٹے تاکہ وہ اس کی دم سے بچ سکیں۔ ویل مچھلی کی دم پانی پر لگتی تو جھاگ کے چھینٹے اڑنے لگتے۔ وہ تیر اور بھالوں سے زخمی ہو کر تڑپ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ قسمت ملاحوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ ویل نے سمندر میں غوطہ لگایا اور پیچھے کی دم سے 500 فٹ لمبی لہر پیدا ہوئی، اور پھر خلاف توقع یہ لہر ختم ہو گئی۔ یہ اچھا شگون نہیں تھا۔ مچھلی اوپر آ رہی تھی، اب زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ملاح اپنی اپنی کشتیوں پر مستعد ہو گئے تاکہ بوقت ضرورت خود کو کسی متوقع حملے سے دور لے جا سکیں۔ پھر اچانک سمندر پھٹ پڑا۔ ویل کے دوبارہ نمودار ہونے پر زبردست لہر پیدا ہوئی اور وہ جسمانی کرب سے بے چین ہو کر اچھلی۔ خون کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی سرخ ہو گیا۔ جہاز نے کشتیوں کے ملاحوں کو اوپر کھینچ لیا، لیکن دو ملاح غائب تھے، جن میں سے ایک جیمز بارٹلی تھا۔ جہاز پانی کے اتار چڑھاؤ میں ڈوب رہا تھا۔ اس منحوس دن سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے مچھلی جہاز سے 400 گز کے فاصلے پر سطح سمندر پر ابھری۔ ملاحوں نے جلدی سے ایک رسے کا بندوبست کیا، پھر وہ اسے رسے سے باندھ کر آہستہ آہستہ کھینچ کر جہاز کے قریب لے آئے۔ گرم موسم کے پیش نظر مچھلی کو چیرنا پھاڑنا ناگزیر تھا، لیکن ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے جن سے ہزاروں ٹن وزنی ویل کو جہاز پر لادا جا سکتا، اس لیے انہوں نے سمندر ہی میں اس کی کھال اتارنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ چربی حاصل کر سکیں۔ یہ خطرناک کام تھا کیونکہ سمندر میں خون پھیلنے سے کئی شارک مچھلیاں موقع پر پہنچ کر ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھیں۔ رات کے 11 بجے سے پہلے جب جہاز کے تھکے ماندے ملازم لالٹینوں کی روشنی میں ویل کا میدہ اور جگر نکال کر جہاز کے عرشے پر رکھ رہے تھے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میدے میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی زیرو سانس لے رہی ہو۔ چنانچہ جہاز کا کپتان جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے میدے میں سوراخ کیا۔ اس سوراخ سے بوٹ پہنے ہوئے انسانی پاؤں نظر آئے، اور پھر جلد ہی انہوں نے گمشدہ ملاح جیمز بارٹلی کو ویل کے پیٹ سے نکال لیا۔ وہ بے ہوش اور بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، لیکن ابھی زندہ تھا۔ ڈاکٹر نے حکم دیا کہ بارٹلی کے جسم پر سمندر کے پانی کی ایک بالٹی ڈالی جائے۔ بارٹلی ہوش میں آنے کے بعد ہیزیان میں آل فال بکنے لگا۔ اس کے بعد تقریباً 2 ہفتے تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا، جیسا کہ ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا اور تمام ملاحوں کے اس پر دستخط تھے۔ بارٹلی کے ہوش و آواز درست ہونے لگے، پھر کہیں 1 ماہ بعد وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے قابل ہو سکا۔ اس نے بتایا کہ جب اس کی کشتی غرق ہونے لگی تو ہوا میں اچھلا اور پھر سمندر میں گر گیا۔ سمندر کے پانی میں ویل نے اپنا محیب منہ کھولا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس کے حلق میں اتر گیا۔ جب ویل اسے نگل رہی تھی تو وہ خوب چلایا۔ ویل کے جبڑوں سے گزرتے ہوئے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے چاقو چبھوئے جا رہے ہوں۔ اس کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی پھسلن سے نیچے لڑک رہا ہے، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ کپتان کے کیبن میں وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوش میں آیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں 15 گھنٹے رہا۔ اس عرصے میں اس کے جسم کے تمام بال گر گئے اور اس کی جلد غیر معمولی طور پر سفید ہو گئی، اور وہ ہمیشہ کے لیے تقریباً اندھا ہو گیا۔ اس نے بقیہ زندگی اپنے وطن میں گزار دی۔ دنیا کے اکثر حصوں سے ڈاکٹرز اسے دیکھنے کے لیے اور اس کی محیر العقول آپ بیتی سننے کے لیے آتے رہے۔ وہ اس حادثے کے 18 سال بعد تک زندہ رہا اور اس کے مقبرے پر اس کی آپ بیتی درج ہے۔ اور آخر میں لکھا ہے، جیمز بارٹلی 1870 سے 1909 تک، یونس ثانی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 15 آبان، 30 ربیع الاول اور 6 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ چھ نومبر سن 1813 کو جنوبی امریکہ کی تحریک آزادی کے معروف رہنما سائمن بولیور نے اپنے ملک وینیزویلا کو اسپین کے قبضے سے آزادی دلانے کے لیے پہلی جنگ فتح کی۔ اس جنگ میں بولیور کی 6500 اہلکاروں پر مشتمل فوج نے اسپین کے 13000 فوجیوں کو شکست دی۔ بالآخر انہوں نے وینیزویلا کو اسپین کے قبضے سے آزادی دلائی۔ اس کے بعد ان کی فوج نے ہسپانوی سامراج کے تسلط سے جنوبی امریکہ کے کئی اور ملکوں کو آزادی دلانے کے لیے آزادی کی تحریکوں میں شرکت کی۔ چھ نومبر سن 1822 کو فرانس کے کیمیا دان کلوڈ لوئی برتولے کا انتقال ہوا۔ وہ 9 دسمبر سن 1748 کو پیدا ہوئے تھے اور اپنی عمر علم کیمیا پر تحقیق میں صرف کی، یہاں تک کہ انہوں نے کلورین گیس کی رنگ صاف کرنے کی خاصیت کو دریافت کیا اور پھر انہوں نے اس سے ٹیکسٹائل کو سفید کرنے میں استفادہ کیا۔ برتولے نے بعض دیگر کیمیاوی مادوں کے بارے میں بھی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ چھ نومبر سن 1860 کو امریکہ میں غلاموں کی تجارت کے مخالف لیڈروں میں سے ایک ابراہم لنکن امریکہ کے صدر منتخب ہوئے۔ ان کی صدارت کے زمانے میں ہی امریکہ میں انفصالی جنگوں کا آغاز ہوا، جن کے نتیجے میں ان لوگوں کو شکست ہوئی جو غلاموں کی خرید و فروخت کے حق میں تھے۔ ابراہم لنکن نے عہدۂ صدارت پر پہنچنے سے پہلے ہی غلاموں کی تجارت کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کر دیا تھا۔ ابراہم لنکن کو سن 1865 میں ان کی تحریک کے ایک مخالف شخص نے قتل کر دیا۔ چھ نومبر سن 1937 کو اٹلی کے رہنما بینیٹو موسولینی جرمنی اور جاپان کے دو طرفہ معاہدے میں شامل ہو گئے۔ اس معاہدے کے بعد برلن، ٹوکیو اور روم کا سہ فریقی سیاسی اور فوجی اتحاد وجود میں آ گیا۔ اسی وجہ سے دوسری جنگ عظیم کے دوران ان تینوں ملکوں کو محوری حکومتوں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ جرمنی اور جاپان کے دو طرفہ معاہدے پر بھی اسی سال دستخط ہوئے تھے، جس کے مطابق جاپان ایشیا میں جرمنی کا اتحادی بن گیا تھا۔ 15 آبان سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے ریڈیو ٹی وی ادارے کے ملازمین نے شاہی حکومت کے خلاف ہڑتال کا آغاز کیا۔ یہ ہڑتال شاہی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے کی گئی تھی تاکہ حکومت گرنے کا عمل تیزی سے انجام پائے۔ اسی دن شاہی حکومت کے کارندوں نے اخبارات اور جرائد کے دفاتر پر حملہ کیا اور متعدد صحافیوں کو گرفتار کر لیا، جس کے نتیجے میں کثیر الاشاعت اخبارات بند ہو گئے۔ پندرہ آبان سن 1358 ہجری شمسی کو انجینئر مہدی بازرگان کی عبوری حکومت نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ عبوری حکومت بہمن سن 1357 ہجری شمسی میں قائم ہوئی تھی، لیکن عوام کی انقلابی تحریکوں اور اسلامی انقلاب کے اہداف و مقاصد سے ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے اس حکومت نے اپنی سرگرمیاں ختم کر دیں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عبوری حکومت کا استعفیٰ منظور کر لیا، جس کے بعد ملک کی باگڈور انقلابی کونسل نے سنبھال لی اور 6 نکاتی پروگرام کا اعلان کیا۔ چھ نومبر سن 1990 عیسوی کو نیو یارک میں ایک متاثر ترین یہودی خاخام ایم ڈیوڈ کاہان کو ہلاک کر دیا گیا۔ وہ سن 1932 میں نیو یارک میں پیدا ہوا تھا اور نوجوانی میں چوری اور عصمت دری جیسے جرائم کی وجہ سے ایک عرصہ جیل میں رہا۔ اس کے بعد سہونزم میں کاہان کا رجحان پیدا ہوا اور ایک شدت پسند خاخام کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ کاہان نے امریکہ میں سن 1969 میں یہودیوں کے نام نہاد دفاع کی تنظیم جیوش ڈیفنس لیگ JDL بنائی، جس کے ارکان فوجی تربیت یافتہ متعصب سہونی تھے۔ دہشت گردانہ سرگرمیوں کی وجہ سے امریکی پولیس نے کاہان سمیت اس تنظیم کے بعض ارکان کو گرفتار کر لیا۔ اس کے 3 سال کے بعد کاہان مقبوضہ فلسطین چلا گیا اور صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ کا ممبر بنا۔ کاہان کی شدت پسندانہ اور خطرناک روش اور نظریات کی وجہ سے صہیونی حکومت کی پولیس کو بھی اسے گرفتار کرنا پڑا۔ ایم ڈیوڈ کاہان تمام فلسطینیوں کو ان کے اپنے وطن سے نکالے جانے کا خواہاں تھا، اور وہ اتنا شدت پسند تھا کہ کہا کرتا تھا کہ مسجد الاقصی پر بمباری کرنے والے کی وہ تشویق کرے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سن رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك نسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين. Thank you.